جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر درود پڑھ محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو آج کی مجلس اعضاء آپ جانتے ہیں کہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے منعقد کی جا رہی ہے. آج سے 94 سال پہلے 1926 میں جنت البقیع کے وہ مزارات منہدم کیے گئے جن میں شہزادی کونین، امام حسن مجتبیٰ، امام چہارم، امام زین العابدین علیہ السلام، امام بنج محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اور اس طریقے سے قلب رسول کو زخمی کیا گیا. ناممکن ہے کہ اولاد پر ظلم ہو اور باپ کو صدمہ نہ ہو. اولاد بھی جو بے گناہ ہے، معصوم ہے، پاک و پاکیزہ ہے، بے قصور ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی اولاد کو ستائیں اور باپ کا دل زخمی نہ ہو. ناممکن ہے، فطرتاً ناممکن. تو اس لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے قلب رسول کو زخمی کیا. شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچانا در حقیقت پیغمبر کو اذیت پہنچانا ہے. بخاری میں یہ جملہ موجود ہے، فاطمہ تو بزعت منی من اذاہا فقد اذانی. فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ، جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا. اور قرآن نے کیا کہا، الذین یؤذون اللہ ورسولہ علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ بھی رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہے. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. جناب سیدہ کائنات کی سب سے منفرد ہستی ہیں، سب سے منفرد ہستی ہیں کہ جن کی آمد پر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. کلما جاءت فاطمہ تو قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے، ورحبہا مرحبا کہتے تھے، وہ اجل صحافی مجلس اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. یہ لو جناب توجیحات بڑی پیش کرتے ہیں کہ جناب چونکہ لوگ قبروں پر آتے تھے چومتے تھے، قبر کو چومنا شرک ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، اپنے بادشاہ کا ہاتھ چومے شرک نہیں ہے، اس کی ابا چومے شرک نہیں ہے، ولی عہد کا ہاتھ چومے شرک نہیں ہے، وزیر مملکت کا ہاتھ چومے شرک نہیں ہے، حرم کے پیش نماز کا ہاتھ چومے شرک نہیں ہے، ہاتھ نہ دے تو اس کے ابا چومے شرک نہیں ہے، روضہ رسول کو چومنا چاہیں تو شرک ہے. اور اس کی عجیب توجیہ، ایک عجیب توجیہ ایک متبع نے کی، کہنے جناب غیر خدا کو چومنا شرک ہے، غیر خدا کو چومنا شرک ہے. میں نے کہا پھر یہ بتائیے کہ اللہ کو کیسے چوما جائے گا، اگر غیر خدا کو چومنا شرک ہے تو یہ بتائیے اللہ کو کیسے چوما جا سکتا، اللہ کو چوم سکتا؟ کہنے یا اللہ، یا اللہ کہہ کے بات کر، کوئی منطق نہیں ان لوگوں کے پاس. حسن شہزادی کا معاملہ غیر معمولی معاملہ ہے. جن لوگوں نے شہزادی کو ستایا تھا، یہ سب بخاری سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، جن دو آدمی نے خاص طور سے شہزادی کو سوچایا تھا، وہ شہزادی کی رحلت سے کچھ قبل آئے معذرت کے لیے. شہزادی نے ان سے سوال کیا، کیا تم دونوں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی؟ کہنے ہاں سنی ہے. اس کے بعد شہزادی نے فرمایا، میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ستایا ہے اور میں پیغمبر کے پاس جاؤں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی. درود پڑھ رہے محمد وآل محمد. اچھا، اب ان کے یہاں بھی کچھ انصاف پسند پیدا ہونے لگے ہیں. یہ جن لوگوں نے یہ جو فون ہوتا ہے اس پر جاوید غامدی کا بیان پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، امامت کے سلسلے میں اس نے بہت ہی حسین انداز سے ہمارے موقف کو پیش کیا. اس نے کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں یہ حکومت الہیہ چاہتے ہیں جس میں اللہ منتخب کرتا ہے، جس طرح اللہ نے رسول کو منتخب کیا اسی طرح رسول کے ذریعے سے امام کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ چونکہ چاہتے ہیں الہی حکومت اس لیے ان کے یہاں جس طرح نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے اسی طرح سے امام کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے بتاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ رسول نے مولا علی کو منتخب کیا اور مولا علی نے آپ کے بعد کے لوگوں کا اعلان کیا. وہاں پر انہوں نے ایک جملہ بڑی دلچسپی والا کہا، کہ یہ بتائیے اگر پیغمبر کسی کا انتخاب کر دیں اور کوئی اور اس شخص کو ہٹا کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں ہم تو اس کو غاصب کہیں گے. درود پڑھے محمد والے محمد. فیصل آباد میں ایک عالم تھے، ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا، شیخ اسحاق، بڑی معلومات ان کی وسیع ہوتی تھی. وہ ایک روز بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کے درمیان باتیں کر رہے تھے مذاہب کے سلسلے میں. کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کا شیعوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے وہ بھی مسلمان ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جو لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ سب مسلمان. کہنے مگر وہ تو ہمارے فلا فلا کو برا کہتے ہیں. تو اس میں جو انہوں نے بات کہی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. کہنے کہ جب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ وفات پیغمبر کے بعد جناب سید کے گھر کو جلانے کے لیے گئے تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص شہزادی سے محبت رکھتا ہو اور ان لوگوں کے بارے میں نفرت نہ رکھے جو شہزادی گھر جلانے کے لیے گئے؟ تو یہ الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور بلند ہو رہا ہے. وقت آئے گا جب دنیا تسلیم کرے گی کہ حق کل بھی آل محمد کا تھا، آج بھی آل محمد کا ہے، اور قیامت تک آل محمد کا حق رہے گا، یہاں تک کہ قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف رکھے گا. ان مزارات کو منہدم کرنے کی کوئی عقلی توجیہ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. کیا وجہ بھائی، کیا ان مزارات پر کیا ہوتا تھا؟ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. کل بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے روزے موجود ہیں. کربلا میں امام حسین کا روزہ ہے، جناب عباس کا روزہ ہے، نجف میں مولا کائنات کا روزہ ہے، کاظمین میں دو اماموں کا ساتویں نویں امام کا روزہ ہے، سامرہ میں دو اماموں کا دسویں امام کا اور گیارہویں امام کا روزہ ہے، مشہد مقدس میں آٹھویں امام کا روزہ ہے، قم میں آٹھویں امام کی بہن معصومہ قم کا روزہ ہے، شام میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ ہے. میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ان روزوں پر جائیں اور دیکھیں وہاں ہم کیا کرتے ہیں. تو انہیں نظر آئے گا کہ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہیں. جب تک یہ جنت البقیع کے مزارات 1925 تک موجود تھے وہاں بھی یہی ہوتا تھا، جاتے تھے اماں کی زیارت پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے. تو در حقیقت جن لوگوں نے ان مزارات کے خلاف قدم اٹھایا انہوں نے ذکر خدا کو روکا، ذکر رسول کو روکا، اللہ سے مناجات کو روکا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو روکا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو شخص بھی خدا اور رسول کو ناراض کرے گا، قرآن کی آیت ہے کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگ پر اللہ کی لعنت ہوگی، رسول کی لعنت ہوگی، تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہوگی۔ جب قرآن نے ان پر تمام بنی نوع انسان کی لعنت کر دی، اب ہم اگر ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو نہ قرآن کے خلاف ہوگا نہ سرکار دو عالم کے ارشادات کے خلاف ہوگا۔ درود پڑھ لیجیے محمد و علی
محمد۔
تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ شہزاد گھر جلائے گئے، کل کے دشمنوں نے گھر جلانا چاہا، ان دشمنوں نے مزار کو اٹھایا۔ کون کون تھا اس میں؟ جنت البقیع کے مزارات میں سے صرف ہمارا تعلق نہیں ہے، امہات المؤمنین کی قبریں بھی وہاں پر ہیں، جسے پورے عالم اسلام کا تعلق ہے، پیغمبر کے انتہائی بلند مرتبہ اصحاب کا بھی کی بھی قبریں ہیں، ساری دنیا سے ان کا تعلق ہے۔ تو در حقیقت جن لوگوں نے ان مزارات کے ساتھ بے حرمتی کی، انہوں نے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جناب آپ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہیں، وہاں سے سب کچھ آپ کے پاس آتا رہتا ہے، آپ ان سے ایک بات منوائیں کہ ان مزارات کا تعلق مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے، اس سے کہ یہاں پر امہ طاہرین ہیں، یہاں پر امہات المؤمنین ہیں، یہاں پر اصحاب رسول ہیں، تو جہاں سب کے مرکز عقیدت موجود ہیں وہاں اجازت دیں تاکہ تمام مسلمان ان مزارات کو پھر سے اپنے طور پر تعمیر کریں۔ اس لیے کہ یہ مزارات مرکز وحی الہی ہیں، یہ مزارات دعاؤں کا مرکز ہے، یہ مزارات تلاوت کا مرکز ہیں، یہ مزارات نمازوں کا مرکز ہیں، یہ مزارات اللہ سے رابطے کا مرکز ہیں۔ جا کر دیکھ سکتے ہیں کربلا میں، آج کل تو خیر کچھ پابندیاں مشکلات کی وجہ سے آ گئی ہیں، لیکن جب یہ کھلے ہوئے تھے ہر شخص دیکھ سکتا تھا، وہ کربلا ہو، وہ نجف ہو، وہ کاظمین ہو، وہ سامرہ ہو، مشہد مقدس ہو، وہ قم معصومہ ہو، وہ شام کی سرزمین، جتنے مزارات ہمارے موجود ہیں کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے کہ وہاں صرف ذکر خدا، ذکر رسول، مناجات، دعا، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ان مزارات کو ڈھایا، انہوں نے در حقیقت ایک طرف ان عبادات سے محروم کیا، دوسری طرف قبل رسول کو زخمی کیا، رسول کے قلب کو زخمی کیا۔ کہتے ہیں جناب چومنا بدعت ہے، ہم ان سے پوچھیں جناب بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے؟ تو ہر کتاب میں، ہر مکتب فکر میں بات لکھی ہوئی، جو کام پیغمبر نے کیا ہو وہ سنت ہے، اور جو پیغمبر نے کام نہیں کیا اور ہم اسے دینی کام بنا دیں تو وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ اسی بات پر جمے رہیے گا کہ پیغمبر نے کوئی کام کیا ہو تو وہ سنت ہے، پیغمبر نے شہزادی کی پیشانی چومی، تی چومنا سنت ہوا یا نہیں؟ پیغمبر نے اپنے نواسوں کے منہ چومے تو چومنا سنت ہوا یا نہیں؟ اگر حجر اسود کو چومنے کی بنا پر اس کو چومنا سنت ہو گیا، تو کیا حسن حسین کو چومنے کی بنا پر پیغمبر کا ان کو چومنا سنت نہیں قرار پائے گا؟ کل شہزادے موجود تھے، ہم ان کے پیشانی کا چومتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، آج وہ ظاہر بظاہر موجود نہیں ہے، ہم ان کے ذریعے مقدس کو چومیں گے، مزارات کو چومیں گے، قبر مطہر کو چومیں گے، عباس کلم کو چومیں گے۔ یہ چومنا کس لحاظ سے شرک و گمراہی ہو سکتا ہے؟ شرک تو ہی چیز ہے کہ غیر خدا کو خدا ماننا. باپ نے اگر بیٹے کا بوسہ لیا تو کیا اس نے شرک کیا ہے؟ شرک کیا اس نے؟ تو عزیزان محترم، یہ جتنی باتیں پھیلائی گئیں یہ صرف آل محمد کی عداوت کے بنا پر، آل محمد کی عداوت. انشاءاللہ خدا اندالم ہم سب کو نصیب کرے بار بار مدینہ منورہ جانا. آپ دیکھیں گے کہ آل محمد سے متعلق جتنے نشانات تھے ان کو مٹا دیا گیا، مگر مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام رکھا ہے خوخت ابی بکر. جناب ابی بکر صاحب کا کوئی خوخہ ہے، اس کو مینٹین کیا گیا. مزارات کو مٹایا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز بات ہے، دنیا کے جتنے زائرین جاتے ہیں ان کو وہ لوگ سقیفے کی جگہ خاص طور سے دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں، جس خوب ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، چمن بنایا گیا ہے، پھول لگائے گئے ہیں، گملے سجائے گئے ہیں، تاکہ دنیا پر واضح کیا جائے کہ ہم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آل رسول کے حق کو پامال کیا. تو یہ کیسی بات ہے کہ قبر سیدہ نہ رہے جو آل محمد سے وابستہ ہے، اور وہ خوخہ رہے جو بڑے صاحب سے وابستہ ہے، اور وہ جگہ ڈیکوریٹ کی جائے جہاں پر آل محمد کے حق کو پامال کیا گیا. یہ کون لوگ سے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آ گئے تھے. پہچانو سیدہ کون ہیں؟ فاطمہ تو بضعت منی. پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. اس لیے سیاہ سکتہ میں یہ روایت موجود ہے کہ کلما جاءت فاطمہ تو قام لها رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم فرماتے. واجل صحافی مجلس سے اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھا دیا، پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. ایک محترمہ نے سوال بھی کر دیا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ سونگتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس لیے کہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے رسول کو عرش پر بلا کر عطا کیا تھا، ظاہر محبوب کو بلایا تھا. کائنات میں واحد پہلا سفر ہے جو سرکار دو عالم عرش کی بلندیوں تک گئے ہیں، اور قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. تو جس اللہ نے جب رسول کو اس عزت و احترام کے ساتھ عرش پر بلایا تو تحفے بھی دیے. جو تحفے عطا کیے ان میں سب سے عظیم تحفہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اقبال نے کیا خوبصورتی سے شہزادی کی بارگاہ میں نظرہ عقیدت پیش کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانو ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. کہتے ہیں اقبال کہ جناب مریم کی ایک عزت ہے جو عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی، تو اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر جناب فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی مالک. نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، آپ دختر نیک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی نسبت، اور پھر بان ہوئے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار انما کی، جسے کوئی مرتضی کہتا ہے، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی شیر خدا کہتا ہے. جس نے اپنی مشکلات میں مددگار پایا اس نے کہا شیر مشکل کشا ہے، جس نے راضی برضا دیکھا اس نے کہا مرتضی ہے، جس نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھا اس نے کہا شیر خدا. اور ایک حدیث تو پیغمبر کی بہت ہی منفرد ہے جس میں مولا کے مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن, علی تمہیں تین خصوصیات ایسی ملی جیسی کسی کو نہیں ملی, حتیٰ مجھے بھی نہیں ملی. تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیات ملی جیسی نہ مجھے ملی نہ کسی اور کو ملی. تمہیں حسن و حسین جیسے بیٹے ملے جیسے نہ مجھے ملے نہ کسی اور کو ملے. تمہیں میرے جیسا خسر ملا جیسا کسی کو نہیں ملا. اب اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو کیا اس کا شوہر بھی پیغمبر کا داماد نہ ہوتا اور پیغمبر اس کے خسر نہ ہوتے؟ مگر پیغمبر فرماتے علی تمہاری تیسری خصوصی ہے تمہیں میرے جیسا خسر ملا, اس بات کی علامت ہے کہ نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے نہ علی کے علاوہ کوئی داماد. ظاہر ہے کہ جب اللہ کے گھر کا بیٹا ہے تو نبی کے گھر کی بیٹی ہے, وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال, وہ اپنی ذات میں منفرد یہ اپنی ذات میں منفرد. کون جواب لا سکتا ہے شہزادی کونین کے عظمت و جلالت کا؟ وہ بی بی جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائے, وہ بی بی جس کے دروازے پر پیغمبر ہر نماز سے پہلے آتے تھے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو پیغمبر نے معمول بنا لیا کہ ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے, سلام کرتے تھے, آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. ہر نماز سے پہلے یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر دنیا کو سمجھانا چاہ رہے تھے اس در کو بھی پہچان لو, اس گھر کو بھی پہچان لو, اس گھر میں رہنے والوں کو بھی پہچان لو, ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس دروازے پر آگ لکڑی لے کر آ جائے. تاریخ کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ سلام کرے آئے تتھی کی تلاوت کرے اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ جائے, آگ لائی جائے سیدہ کے دروازے پر, جلانے کی کوشش کی جائے خاتون جنت کے گھر کو. جس دروازے پر اللہ کا رسول کل کھڑا تھا آج اسی دروازے پر آگ لکڑی لے کر دشمن کھڑا ہوا. شہزادی سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس گھر میں انہیں باہر نکال دیجیے. شہزادی نے فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے, مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو, کیا یہ لوگ حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں اور یہ شہزادے آ جائیں تو پیغمبر خطبہ روک کر ممبر سے اترتے تھے, بچوں کو اٹھاتے تھے, اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے, اللہ اکبر. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں اور ننّا شہزادہ آیا اور پشت رسول پر بیٹھ گیا تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ یہ میرا شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمد پڑھا, سبحان ربی العالی و بحمد, سبحان ربی العالی و بحمد پڑھتے رہے جب تک وہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا, اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. اللہ اکبر. شہزادی فرماتی ہے اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں, مگر آنے والے اس قدر شتی تھے انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو. اور اس کے بعد تاریخ نے بات محفوظ کر لی کہ آنے والوں نے ایسے تشدد کے ساتھ گھر کا دروازہ گرایا, جناب سیدہ دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی, فضا کو پکارا یا فضا زمی لے کے, اے فضا ذرا سہارا دینا. آج فضا جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے, کل شام کے بازار میں جناب زینب کو سہارا دے رہی ہوں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی اور مولا سے وصیت کی تھی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا, آپ ہی مجھے کفن بنائیے گا, آپ ہی میرے نماز جنازہ پڑھیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لحد کر دیجئے گا, مگر جس وقت میرے مولا شہزادی کو جو غسل دے رہے تھے علی جیسا صابر انسان بلند آواز سے چیخ مار کر روئے. کسی نے پوچھا تھا مولا ہم نے آپ کو کبھی اس طریقے سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, فرمایا میں کیسے بیان کروں کہ جس وقت میں نے غسل دینا شروع کیا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایک جملہ ہے مولا کا
جناب سیدہ کو جب غسل دے رہے تھے اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کی منزل آئی تو مولا نے شہزادی سے کہا تھا، اے فاطمہ زہرا، جب آپ اپنے بابا کے پاس جائیں گی تو جا کر بتائیے گا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے سچ کہا ہے کہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کل کے ظالموں نے پہلو کو توڑا تھا، آج کے ظالموں نے قبر کو توڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی دنیا میں آپ کے بعد ڈھائی یا تین مہینہ رہی مگر اس عالم میں گئی ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، مرثیہ پڑھتی بھی گئی ہے، سبت علیہ مصائب اللہ انہو، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں، اگر دنوں پر پڑتی دنوں کی روشنی باقی نہ رہتی۔ واہ محمد، قبر رسول سے آواز آ رہی تھی، ہائے میری بیٹی، ہائے میری دختر،
تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مالک وہ وقت جلد آ جائے جب جنت البقیع تعمیر ہو جائے، سیدہ کا روضہ تعمیر ہو جائے، سیدہ کے اولاد کے روضے تعمیر ہو جائے۔ اے میرے مالک، یہ جو کرونا کے نام کی مصیبت دنیا میں آئی اس کا خاتمہ فرما، اہل وطن کو، دنیا کے تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، نجدی فتنے سے ہم محفوظ فرما، آنے والے ایام عزاں میں عزاداری مظلوم کربلا کو ہمیں قواعد و ضوابط کے ساتھ منعقد کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مالک، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اس سزا خانی کی حفاظت فرما، ہمارے شبر بھیا اور ان کی تمام ٹیم جو ان کاموں کو انجام دیتی ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو جنہوں نے حدیث قصہ پڑھی، شاویز صاحب، اس کے بعد جن بچوں نے سلام پیش کیا، مرضیہ پیش کیا، آخر مرضیہ پیش کیا، آخر ہمارے برادر تشریف لائے ہیں، نوحہ پیش کریں گے، میرے مالک ان سب کی خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمانا، ان کی تمنائیں پوری فرمانا، ان کی حاجتوں کی تکمیل فرمانا، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرمانا، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرمانا، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرمانا، روز محشر شہزادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔